आवाज़ है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
मुझे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
हैं। फोन चलाता करते 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चिया को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है मेरी कहानी, मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अज़ीज़। और आज सबसे पहले बजाय इसके कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारा टोल फ्री नंबर क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि आज आप टेलीफोन ना कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम प्री रिकॉर्डेड है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारी ये पहली कहानी बड़ी अच्छी सी है, और सुनाने वाले हैं हमारे एक नौजवान पाकिस्तानी, नाम है इनका शेर जमान गुल जमान। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके हुंजा से है, और एक बहुत ही ज़िंदा दिल और बड़े मेहनती और अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले, साथ ही एडवेंचर्स के शौकीन, साथ ही अपने ख़ानदान से मोहब्बत करने वाले तालिबे इल्म हैं। तो शेर जमान के दिमाग में बड़े वाज़ मकासद हैं कि लोगों को बताना चाहते हैं, अपने ही जैसे नौजवानों को, कि इस तरह की स्कॉलरशिप्स हासिल करना और अमेरिका जाना कोई बहुत नामुमकिन ख्वाब नहीं है, और कोई भी ये ख्वाब देख सकता है और ये ख्वाब पूरा हो सकता है। तो चलिए शेर जमान से उनकी कहानी सुनते हैं, और कहानी के बाद उनसे कुछ बातें भी करेंगे। शेर जमान की कहानी खुद उन्हीं की ज़बानी।
मेरा नाम शेर जमान है और मेरा ताल्लुक हुंजा नॉर्दर्न एरिया से है, और मैं यहाँ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप पर आया हूँ। मेरा जो मेजर है वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन है। मेरा गांव जो है वो गुलकिन गुजाल हुंजा है। गुलकिन एक छोटा सा गांव है जो गुजाल में है, और बहुत खूबसूरत एरिया है, और हर साल जो है वो पूरी दुनिया से जो है वो लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, सैर व तफरी के लिए आते हैं। हम टोटल जो है 3 भाई हैं, और मेरी एक सिस्टर है, और मेरे जो बड़े भाई हैं वो गिलगित में जॉब करते हैं, और मेरा जो छोटा भाई है वो कायद-ए-ज़मीन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर रहा है, और मेरी जो सिस्टर है वो जेंडर स्टडीज़ में मास्टर्स कर रही है कायद-ए-ज़मीन यूनिवर्सिटी से। मेरे वालदेन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, जब मैं छोटा था उन्होंने हमेशा इंस्पायर किया मुझे, बहुत तरीक़ों से इंस्पायर किया। जब भी मैंने फ़ील किया कि मैं किसी गलत डायरेक्शन पर जा रहा हूँ, उन्होंने हमेशा लीड लिया, उन्होंने मुझे बताया शेर जमान ये रास्ता आपके लिए जो है वो ठीक है, और आपको इस डायरेक्शन को जो है वो लेना होगा। बाज़ औक़ात में जब छोटा था मुझे बहुत अजीब सा लगता था जब मेरे दोस्त ये कहते थे कि शेर जमान ये देखो ये लड़का अमेरिका पढ़ने जा रहा है, तो मैं हमेशा उनसे एक बात कहता था, मैं कहता था कि भाईजान आप क्यों लोगों को कंपेयर करते हो, आपको क्या पता कि उसने कितनी मुश्किलात देखी हैं, आप उसको अपने आप से क्यों कंपेयर करते हो, आप ये क्यों नहीं कहते हो कि अगर वो जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। कॉन्फिडेंट था मेरे अंदर, वो एतमाद था कि मैं भी एक दिन जाऊँगा अमेरिका पढ़ने के लिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को और अपने फिर अपने बड़े भाई को, मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया। बाज़ औक़ात उन्होंने मुझे, जब उन्होंने देखा कि शेर जमान जो है अच्छे लोगों से उठना बैठना नहीं हो रहा, तो उन्होंने हमेशा इंटरवीन किया, उन्होंने कहा ये आपके लिए नुकसानदेह, और उन्होंने बाकायदा मुझे मिसालें दी, उन्होंने कहा कि मैं भी जब छोटा था तो मेरे सर पे कोई था नहीं, बड़ा भाई नहीं था, लेकिन मैं आपका बड़ा भाई हूँ और आपके तो आपके लिए एक रोल मॉडल हूँ, और मैंने जो सीखा मैं नहीं चाहता, मैंने जो गलतियाँ की मैं नहीं चाहता कि वो गलतियाँ आप करें। मैं ना सिर्फ पढ़ाई में, खेल में, स्पोर्ट्स में, चाहे वो किसी किस्म की एक्टिविटी ना हो, कहीं इवेंट्स हो, कहीं किसी को वॉलंटरी वर्क करना है, कुछ भी हो, मैं हमेशा पेश होता था। बाज़ मेरे दोस्त कहते थे कि तुम खेला मत करो, स्पोर्ट्स की तरफ ना जाओ, इससे तुम्हारी पढ़ाई सफ़र होगी। मैं कहता था देखो पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलता है, ना सिर्फ पढ़ाई, स्पोर्ट्स, दूसरे एक्टिविटीज़, जो सोशल वर्क होता है, उन चीज़ों को जो टाइम प्रॉपरली दे, मेरी नज़र में जो है वो एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा इंसान है। मैंने जो अपना स्कूलिंग एजुकेशन है वो आगा खान स्कूल गार्डन से जो है वो मैंने मैट्रिकुलेशन किया, और उसके बाद फिर मैंने आईकॉम किया, और जब मैंने मैट्रिकुलेशन किया तो वो मेरे लिए बहुत कठिन वक्त था, क्योंकि वो टाइम इस तरह होता है कि आपको डिसाइड करना होता है कि आप जो है वो कौन सी फील्ड लेंगे। मेरे फादर जो थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे, 80s में जब वो रिटायर्ड हुए तो वो नॉर्दर्न एरिया से कराची गए, कराची में उन्होंने फिर जो है वो हमें पढ़ाया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बच्चों की جو تعلیم ہے اس کو تو اس وقت میری فیملی میں نے زیادہ بہتر سمجھا, لیکن اب میری فیملی گلگت میں, اب میں آپ جب آپ سے بات کروں تو وہ فرام لاسٹ 3 ایئرس میری فیملی جو ہے وہ گلگت میں ہے, اور کیونکہ میرے بڑے بھائی جاب گلگت میں کر رہے ہیں. مجھے فرسٹ ٹائم فرام میری چائلڈ ہوڈ گورنمنٹ کالج میں پڑھنے کا اتفاق ہوا, اور میں نے بہت زیادہ سنا تھا کہ گورنمنٹ کالج میں پڑھائی نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتی ہے. میں نے ایک چیز محسوس کی, گورنمنٹ کالج میں جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ کالجز میں آپ کو نہیں ملیں گے. بڑے ایکسپیرینس ٹیچر ہوتے تھے, اور میں نے بہت کچھ سیکھا. آج بھی میں جب جاتا ہوں کراچی تو میں اپنے پروفیسر سے ضرور ملتا ہوں. میرے اکنامکس کے پروفیسر ہوتے تھے عاصم, گورنمنٹ پریمیئر کالج میں. میں ان سے کہتا ہوں کہ سر یہ چیز تھی جو آپ نے اس وقت مجھے بتائی, اور اگر آپ یہ نہ بتاتے تو پھر میں پتہ نہیں کہاں ہوتا. تو وہ ڈائریکشن میں نے دیکھی کہ میں ایز اے پبلک اسپیکر بہت اچھا تھا, میرا سوشل نیٹورکنگ اچھا تھا, اور میں لوگوں سے میرا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ جو میرے لیے جو سوشل سائنس کی فیلڈ ہے جس میں میس کمیونیکیشن میڈیا کی آپ بات کرتے ہیں, تو وہ بہت جو ہے وہ میں نے اپروپریٹ پایا اپنے لیے, تو اسی لیے میں نے انتخاب کیا اس کا. اس کے بعد پھر جب کراچی میں تھا میں اس کے بعد, تو میری فیملی جو ہے وہ اسلام آباد شفٹ ہو گئی. 3 سال پھر کراچی میں اکیلا رہا گھر پہ, کیونکہ میری برتھ کراچی کی تھی. میں نے کہا میں کراچی نہیں چھوڑوں گا, کھانا اپنے لیے خود بناؤں گا, صفائی گھر کی خود کروں گا, لیکن میں کراچی سے نہیں جاؤں گا. مجھے یاد ہے جب میں صبح, میرا کالج جو ہے وہ ڈیفنس میں ہوتا تھا, ڈی ایچ اے, اور ڈی ایچ اے سمجھے کراچی کے کارنر پہ ہیں, اور میں گارڈن سے بس پکڑتا تھا, اور بس میں ایک بیگ آپ نے لیا ہوا ہے لٹک کے, آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جانا ہوتا تھا بسوں میں, 1.25 گھنٹہ صرف بس میں جو ہے نا وہ بیٹھ کے جانا ہوتا تھا, اتنا رش اور اتنے لوگ, آپ کو ڈر رہتا تھا کہ کوئی موبائل سنیچنگ نہ کر دیں, تو بہت قسم کے ایشوز ہوتے تھے. میں گھر کی صفائی کرتا تھا, اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ گھر کی صفائی کرنا اور مدر کے لیے جو ہے وہ صفائی ہوتی کیا چیز ہے. بیسکلی حیران ہو جاتا تھا کہ یہ صفائی کرنا کتنی مشکل چیز ہے, اور پھر آپ برتن دھوئیں, کپڑے دھوئیں, ساری چیزیں کریں. تو اس کے بعد پھر میں نمل یونیورسٹی میں آیا, وہاں پر جو ہے میں, اسلام آباد بالکل ہی مختلف میرے لیے تھا بہت طریقے سے, ایک ایسے بندے کے لیے جو کراچی جیسے شہر سے آیا ہو, جس کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. تو میرے لیے اپنا آپ کو سیٹل کرنا ایک کلچر شاک جسے کہا جاتا ہے, کہ میں جب رات کو سوتا تھا اور صبح اٹھتا تھا تو مجھے اس طرح لگتا کہ 3-4 مہینے میرا جسم جو ہے وہ اسلام آباد میں, اور میرا ذہن جو ہے وہ کراچی میں. ہمیشہ میں اپنے دوستوں کو ریکال کرتا تھا, اور ساری چیزیں اسلام آباد میں. میں نے جو ہے وہ میس کمیونیکیشن کیا, جو گریجویشن ہوتا ہے میس کمیونیکیشن میں, اور اس میں میری فرسٹ ڈویژن آئی. اسٹڈیز کے ساتھ میری ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہے, چاہے وہ اسپورٹس ہو, چاہے وہ سیمینارز اٹینڈ کرنا ہو, چاہے وہ میرا مختلف ایونٹس آرگنائز کرنا ہو. میں نے کچھ عرصہ یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے ساتھ گزارا, ہم نے بہت سارے ایونٹس آرگنائز کیے. میں نے جو ہے وہ برٹش کاؤنسل آف پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ والنٹری ورک کیا, میں نے ہیلپ ایج انٹرنیشنل کے ساتھ کام کیا, میں نے جو ہے وہ آغا خان یوتھ اینڈ سپورٹ بورڈ, ایک آرگنائزیشن ہے جو 6 مین ایریاز پہ کام کرتا ہے, آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے پرسنلی ہم نے پروگرامز آرگنائز کروائے جس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. امریکہ جانے کا شوق دل میں ضرور تھا, کیونکہ بچپن سے میں جو میرے دوستوں کی باتیں مجھے یاد آئی, یہ ایک اسکالرشپ ہے. تو اسکالرشپ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسکالرشپ ہے جو پروفیشنلس کو بیسیکلی جو مختلف فیلڈز میں کام کرتے ہیں, جس میں 5 فیلڈز ہیں, اس میں میڈیا ہے, ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, ٹوریزم ہے, پارکس اینڈ ریکریشن ہے. تو ان چیزوں کے اندر جو ایکسپرٹ لوگ جو پڑھتے بھی ہیں اور جو ہے وہ کام بھی کرتے ہیں, وہ ان کو وزٹ کرواتے ہیں یو ایس کا, جس میں انہوں نے 2 سیمسٹر جو ہے وہ یو ایس میں گزارنے ہوتے ہیں. ایک اچھی بات اس اسکالرشپ کی یہ ہے کہ نہ صرف ان کو جو اسٹوڈنٹس جو سلیکٹ ہوتے ہیں اس پروگرام کے لیے, ان کو صرف اسٹڈیز نہیں کرنی ہوتی, بلکہ ان کو اسٹڈیز کے ساتھ جو ہے 100 آورز آف والنٹری ورک اور 60 آورز آف انٹرنشپس ان کی اپنی ہی فیلڈ میں کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ اسکالرشپس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ انہوں نے 2 سیمسٹر گزارنے ڈفرینٹ کالج میں, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ 60 آورز آف انٹرنشپ اور 100 آورز آف والنٹری ورک کرنا ہے. اسی لیے جو ہے یہ اسکالرشپ زیادہ یونیک ہے. اس اسکالرشپ پروگرام کا نام ہے کمیونٹی کالج انیشیٹو پروگرام. یہ بیسیکلی جو ہے اگر یونائیٹڈ اسٹیٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن پاکستان کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے مختلف پروگرامز ہیں, تو وہاں پہ آپ اگر کلک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وٹ از کمیونٹی کالج انیشیٹو پروگرام. اور ہر سال جو ہے وہ پاکستان سے اسٹوڈنٹس اسکالرشپ میں آتے ہیں, کیونکہ اس پروگرام کے اندر تین کنسورشیمز ہیں، ایک کمیونٹی کالج، ایک سی 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 ہے کمیونٹی کالج کنسورشیمز، ایک آئی آر ایکس ہے اور ایک سی او ڈی ہے. میں جس کنسورشیم میں آیا ہوں وہ کمیونٹی کالج کنسورشیم ہے، جس میں لاسٹ ایئر جس وقت میں آیا تھا 23 پاکستانی اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے تھے، اور ٹوٹل جو ہے وہ 42 پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے اس پروگرام میں جن کا سلیکشن ہوا تھا، جس میں سے سی 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 کے اندر 23 تھے، باقی کنسورشیمس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کتنے سلیکٹ ہوئے تھے. تو ان کی پلیسمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے مختلف اسٹیٹس میں بھی ہیں. سلیکشن بنیاد جو ہے وہ آپ کی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے، آپ کے صرف آپ کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کا گریڈ کیا ہے، آپ کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا کمیونٹی ورک کتنا ہے، آپ نے والنٹری ورک کتنا کیا ہے، آپ کے اندر کیا آؤٹ اسٹینڈنگ اسکلز ہیں، کہتے ہیں یونیک کوالٹیز کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اور پھر آپ سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں اس فارم کے اندر، ان سوالات کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کا سلیکشن ہوتا ہے، اور شارٹ لسٹنگ ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوتے ہیں، اور انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کا جو ہے وہ ٹوفل ٹیسٹ آپ کے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، اور ٹوفل ٹیسٹ کے بعد جب آپ کا فائنل سلیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ ویزا انٹرویو کے لیے اپیئر ہوتے ہیں، اور جب ویزا انٹرویو میں اپیئر ہونے کے بعد آپ کی یو ایس روانگی سے پہلے آپ کا پری ڈیپارچر اورینٹیشن آرگنائز کیا جاتا ہے، جس میں آپ کو سارا بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یو ایس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی، جس میں کلچر شاک، مختلف قسم کی چیزیں، اور آپ کو اوور کم کس طرح کرنا ہے. تو یہ بیسکلی ساری چیزیں اس کا پارٹ ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اس ویڈیو کے اندر. جب مجھے فائنل ای میل آئی، ای میل جب مجھے ریسیو ہوئی، میں صبح ایک بریک فاسٹ کر رہا تھا ایک دن، تو لیٹر میرے چھوٹے بھائی نے کہا کہ شیرزوان آپ کا کوئی لیٹر آیا ہے اسٹیٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے. سو کیونکہ اس وقت تک میں پورا اعتماد نہیں تھا، کیونکہ میں دونوں سچویشن کے لیے تیار تھا، اگر میرا آئی واز ایکسائٹیڈ کہ میرا ہو جائے تو سونے پہ سہاگا، اگر نہ بھی ہو تو میں مینٹلی پریپیئر تھا کہ نہ ہوا تو قسمت. لیکن پھر قسمت جو ہے وہ میرا ساتھ دیا، اور اس کے بعد جو ہے جب میں نے لیٹر دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ میں ان 42 پاکستانی میں سے ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہوں جس کا تعلق حنزہ سے ہے، جس کا سلیکشن جو ہے وہ 1 ایئر سرٹیفیکیشن پروگرام میں ہوا ہے، اور میری جو پلیسمنٹ بھی تھی وہ ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج میں ہوئی تھی. اور اس وقت تک میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، کیوں نہ اپنے دوستوں کو بتایا تھا. میں نے فوراً اپنی مدر کو کال کی، اور ایٹ دیٹ ٹائم جو اس وقت میری مدر جو ہے وہ رونے لگی، اور اس نے کہا کہ شیرزمان آپ کو اندازہ نہیں میں کتنا آپ کے لیے دعا کر رہی تھی، اور ابھی جو آپ بتا رہے ہو تو ابھی بھی آپ کانفیڈنٹ ہو کہ ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے بھی کسی کو نہیں بتایا. تو میں نے کہا نہیں مدر، میں جو ہے مجھے فائنل پیکٹ مل گیا ہے ان کا، جو پورا جو سلیکشن پیکٹ ہوتا ہے. خوشی کے آنسو، تو پھر خوشی کے آنسو ہوتے ہیں. مجھے میری اپنی فیلنگ تھی کہ اب جو ہے وہ یو ایس جانے کا اتفاق ہوگا، اور ظاہر ہے جو چیزیں آپ یو ایس کے بارے میں آپ جو چیزیں سنتے ہیں آپ خود جا کے پریکٹیکلی اس کو وٹنس کریں گے، تو وہ پھر ایک الگ اچھا ایک بہت زیادہ آپ کا اچھا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں اپنے پوری فیملی میں جو ہے وہ پہلا فرد ہوں جو جس کو یو ایس آ کے پڑھنے کا اتفاق ہوا بیسکلی. تو میری جو ہے وہ فیلنگس بہت زیادہ تھی، اور پھر میرے فادر نے مجھے کال کی، انہوں نے مبارکباد دی، اور اس وقت تک بھی میں نے کسی کو نہیں بتایا. میں نے کہا نہیں، میں جب تک میرا ویزا لگ کے نہیں آ جائے میں اس چیز کو ریویل نہیں کروں گا. یو ایس آنے سے 4 دن پہلے جب میرا ویزا لگا تو میں اس وقت اسلام آباد میں تھا، اور میری فیملی گلگت میں تھی. تو میری مدر نے مجھ سے ایک بات کی، اس نے کہا شیرزمان آپ مل کے جائیں. میں پلان کر رہا تھا اس وقت، ٹکٹس وغیرہ نکالی تھی میں نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد سے گلگت کا راستہ سفر جو ہوتا ہے وہ بس 19-20 hours لگتے ہیں. تو میری مدر نے اور فادر نے کہا کہ آپ ہم سے مل کے جائیں. میں نے کہا کہ میں کرتا ہوں. اور اس وقت جون جولائی میں آپ کو پتہ ہے بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو روڈ سارے بلاک تھے، فلائٹس موسم کی وجہ سے ہو نہیں رہی تھی. میں اس رات بڑا پریشان تھا. مدر کو میں نے کال کر کے کہا میں کروں تو کیا کروں. انہوں نے مجھے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پر ہیں، مطلب دیکھیں اپورچونیٹی آپ کو ملی ہے، ہم بس آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ خیریتی سے جاؤ اور جس طرح گئے ہو بہت ساری چیزیں سیکھ کر آؤ، اور جو چیزیں سیکھ کر آؤ اس کو نہ صرف اپنی حد تک رکھو بلکہ اس کو پورے اپنے دوستوں کو، ایک سوسائٹی کو بتاؤ کہ کیا چیز ہے، جو چیز آپ سنتے ہو آیا پریکٹیکلی ایسا ہی ہے یا ڈفرینٹ ہے. گلگت میں نہیں جا سکا، اور میری فلائٹ سے 4-5 گھنٹے پہلے میں نے میری مدر سے بات ہوئی، تو اور اس وقت میں رویا، میں رویا اور میں میرے فادر بھی رو رہے تھے کہ کیونکہ میرے فادر کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں تھی. میرے فادر نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ اس کے بعد دیکھ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. تو میں نے کہا فادر کو کہا کہ اس طرح مت کہو، اور میں کیا کروں اب, اگر کہتے ہو میں نے, اس نے کہا نہیں تمہاری یہ اسکالرشپ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ گولڈن اپارچونیٹی ہے, اس کو اویل کرو اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ جہاں رہو کامیاب رہو. اور میں نے اپنے فادر اور مدر کو یہی کہا, میں نے کہا میں کوئی اتنا زیادہ قابل نہیں ہوں, لیکن ایک چیز میں نے سیکھی ہے اسکول لائف سے, آپ جو ہے وہ ماں باپ کی دعا لیں گے تو کامیاب ہوں گے, اور اگر آپ ماں باپ کی بد دعا لیں گے تو ناکام ہوں گے. اور میں نے آج تک الحمدللہ ماں باپ کی دعائیں لی ہیں, اور کبھی اس قسم کا موقع نہ میں نے پیرنٹس کو فیل ہونے دیا, اور آج ان کو فخر ہے مجھ پہ. وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا بیٹا جو ہے وہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے, جو کہ کوئی عام بات نہیں ہے, کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسکالرشپ پہ آنا اور پورے پاکستان میں اگر 19 کروڑ آبادی میں سے اگر ایک بندہ اگر سلیکٹ ہو کے آتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں انکریج کروں گا, کیونکہ پچھلے 5-6 سالوں سے جو پاکستان کا کوٹا ہے اس پروگرام کے اندر وہ بہت زیادہ بڑھایا گیا ہے ایز کمپیریزن ٹو ادر کنٹریز. تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں, تو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا. باقی آپ ویب سائٹس کو اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو یونائٹیڈ اسٹیٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن پاکستان کی ویب سائٹ کو آپ گو تھرو کریں, تو وہاں پہ آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 KHz پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اچھا بھائی شیر زمان بہت شکریہ, بہت پیاری آپ کی کہانی تھی. تو امریکہ میں مزہ آ رہا ہے؟
امریکہ میں بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے, جتنا میں سوچ رہا تھا اس سے زیادہ مزہ آ رہا ہے, اور جو میری توقعات تھے اس سے زیادہ میں نے چیز اچیو کی ہے. میں ہمیں جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ الیگزینڈریا میں ہماری رہائش کا اہتمام کیا گیا ہے, تو ہم پچھلے 9 منتھ سے وہیں پر ہی اسٹے کر رہے ہیں.
کون کون ہے وہاں پر؟
نہ صرف پاکستان کے اسٹوڈنٹس بلکہ 13 ممالک جو ہے وہ اس پروگرام کے اندر ہیں, تو سارے اسٹوڈنٹس کا جو رہنے کے کا جو ارینجمنٹ کیا گیا ہے وہ الیگزینڈریا ورجینیا میں کیا گیا ہے.
اچھا, تو جب ایسا کوئی ہوتی ہے جگہ تو بڑا ہلا گلا بھی رہتا ہے, اپنے ملک کے گانے لوگ سناتے ہیں, تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے
یہاں؟ یہ چیز میں ڈسکس کرنا بھول گیا. بہت اچھا, ہم نے بہت سارے ایونٹس, عید اور جو ہے وہ انڈیپینڈنس ڈے, ہم لوگوں کی برتھ ڈے, خوشی غم, جو بھی چیزیں ہوں ہم فرینڈس سارے مل کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور کبھی ہم نے اس طرح فیل نہیں کیا کہ ہم اپنے گھر سے دور ہیں. ہم نے پورے اپنے جو جتنے بھی فرینڈس ہیں, چاہے وہ پاکستان کے نہ صرف پاکستان کے بلکہ جو برازیل کے ہوں, ساؤتھ افریقہ کے, اور مطلب انڈونیشیا کے, کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے انہوں نے ہمیں چھوٹے بھائی کی طرح اور بڑے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا, اور ہم پارٹیز کرتے ہیں سیٹرڈیز میں. اور ہم لوگوں پچھلے دنوں میری برتھ ڈے پارٹی سیلیبریٹ کی, پورے سی سی آئی کے اسٹوڈنٹس, تقریباً 40 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے آ کے مجھے ایک پلیزنٹ سرپرائز دیا. رات کو 12 بجے آئے, میں کام کر رہا تھا تو دے آل کیم اوے, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا شیرزمان ہم آپ کو جو ہے وہ سرپرائز دے رہے تھے رات کے 12 بجے, اینڈ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. اور میں
گھر گئے یا خوش ہوئے؟
میں ظاہر ہے میں خوش بھی ہوا, اور پھر میں نے گھر والوں کو کال کی, میں نے اپنی مدر سے کہا کہ ہر سال میں آپ لوگوں کے ساتھ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا ہوں, لیکن اس سال بھی میں نے آپ لوگوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے ایسا بالکل محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے فیملی کے ساتھ نہیں ہوں, بلکہ میں نے اور اچھی طریقے سے ہم نے باربیکیو پارٹی کی, ہم نے ڈانس کیا, ہم نہ صرف جو میرے برازیلین فرینڈز ہیں انہوں نے آ کے پاکستانی گانے پہ ڈانس کیا. اس میں مکس گانے تھے, پاکستانی گانے بھی تھے, انڈینز گانے بھی تھے, اور بہت اچھے اچھے مطلب, اور انہوں نے ان کو ہم نے جو ہے ایک پشتو سانگ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ایک پشاور کے بھی اسٹوڈنٹ ہے, تو انہوں نے اسپیشلی ان کو اتن جو میوزک ہوتی ہے اس پہ ڈانس کروایا, اور ہم نے کچھ تاجک میوزک اور ہمارے ہنزا کی جو میوزک ہے اس کے اوپر ہم نے ڈانس کیا.
آپ بھی کچھ ہماری خاطر کیجیے, اب آپ بھی گانے وانے گاتے ہیں, مجھے اطلاع دیے, تو اب آپ مجھے کوئی گانا اچھا سا سنائیے.
اوکے, آج میں آپ لوگوں کو ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ آج موسم بہت اچھا ہے, تو میں ایک گانا گاؤں گا. آج موسم بڑا بےمان ہے, بڑا بےمان ہے آج موسم, آنے والا کوئی طوفان ہے, کوئی طوفان ہے آج موسم, آج موسم بڑا بےمان ہے, بڑا بےمان ہے آج موسم. اے میرے یار اے حسن والے, اے میرے یار اے حسن والے, دل کیا میں نے تیرے حوالے, تیری مرضی پہ اب بات ٹھہری, جی دل چاہے تو مار ڈالے.
تو سامعین, شیر زمان کی کہانی آپ نے سنی, اس سے ہمارے نوجوان سننے والوں کو کچھ معلومات بھی حاصل ہوئی ہوں گی, اور خاص طور پہ یہ بات کہ آپ اگر مختلف ویب سائٹس پر جائیں اور سرچ کریں امریکہ کے اسکالرشپس کے بارے میں, تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام ضرور ملے گا جہاں آپ بھی اسکالرشپ حاصل کر سکیں, اور ایک سال کے لیے یا دو سال کے لیے یا جتنا بھی عرصہ ہو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ امریکہ آ سکیں, اور پھر اس تعلیم سے اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکیں. اچھا, اس پروگرام میں آج ہمارے دوسرے مہمان اس سے پہلے بھی اپنی کہانی بھیج چکے ہیں, پروفیسر اشرف صاحب ہیں قمبر سندھ سے, اور انہوں نے دوبارہ خط لکھ کے پوچھا کہ کیا میں اپنی اس کہانی کو اس طرح سنا سکتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر طور پر نوجوان لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں, کوئی طریقہ نہیں, تو وہ آگے نہیں جا سکتے. پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ میری اپنی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح ناقابل تصور غربت سے وہ اٹھے, انہوں نے پڑھا, 3 MA کیے, پی ایچ ڈی کی, اب خود اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں, اور پھر وہ ایک اچھا سا اسکول بھی چلا رہے ہیں ایسے بچوں کے لیے جن کے کوئی وسائل نہیں ہیں. تو چلیے پروفیسر اشرف سے ان کی کہانی سنتے ہیں.
میری کہانی, ہر انسان کی زندگی کی ایک عجیب کہانی ہوتی ہے. کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ہر قسم کے وسائل اور آسائش ورثے میں میسر ہوتے ہیں, لیکن کتنے ہم جیسے نادار جو بچپن میں معاشی مسائل سے ان کی زندگی چیلنج ہوتی ہے. اسی طرح میری زندگی میں مشکل حالات گزرے جن کے چند اہم اور سننے والوں کے لیے خصوصاً نادار, مسکین اور محتاج نوجوانوں کے لیے پیش کرتے ہیں, جو ہر وقت اپنی غربت بےکسی سے قسمت اور مقدر کو برا بلا اور لام تنگ کرتے ہیں. معاشی مسائل کی وجہ سے میرا ابو اکثر غمگین اور غصے میں ہوتا تھا. 3 بھائی, 3 بہنیں, امی اور ابو ایک ناخستہ کمرے میں رہتے تھے, بکری اور مرغیاں بھی ساتھ ساتھ رہتی تھی. ابتدائی تعلیم تو گاؤں میں سلیٹ اور تختی پر ہوئی. اپنا کتاب نہ ہونے کی وجہ سے اکثر اس دوران ساتھیوں کی کتاب سے نظمی سبق یاد کرتا تھا. اکثر پرانے سیکنڈ ہینڈ کتاب جن میں اکثر مشقیں بھی ٹوٹی ہوتی تھی, پرائمری کیا درجہ تو ایسی حالات میں پاس کیا. میرے اکثر کلاس والے انگریز تعلیم کے لیے ہائی اسکول امبرلی خان میں داخلہ لی, تو میں نے بھی ان کے ساتھ اسکول میں داخلہ کا ارادہ کیا. اس وقت 2 روپیہ داخلہ فی تھی, وہ تو میں نے امی سے رو رو کر حاصل کی. ابو اسکول جانے سے منع کرتے تھے اور ایک پیسہ دینے سے بھی انکار کرتا تھا. داخلہ تو ہائی اسکول مل گئی لیکن وہاں تو میرے لیے مشکل اور مسائل اتنی ہوئی جو فیس ہر ماہ بڑھانہ تھی. اسکول یونیفارم، شوز، پین، مشق کاپیاں، مختلف مضامین کی کتاب اور کاپیاں بھی، یہ تو میری پہنچ سے کہیں زیادہ تھی. ایک طرف ابو ناراض، گھر میں مایوسی، معاشی بدحالی، صبح کو سویل اسکول کی تیاری، ناشتہ کہاں، رات والی بچی ہوئی سالن اور لسی پانی سے کئی میل پیدل. ادھر اسمبلی میں تھوڑی بھی دیر پر اساتذہ کی دھمکیاں، پی ٹی پر پاؤں میں خستہ حالت والی ہوائی چپل. اکثر ٹیچر ایک فوجی ریٹائرڈ سخت مزاج والا آدمی تھا، ڈنڈا بھی مارتا تھا. اسکول یونیفارم میں شوز نہ ہونے کی وجہ سے ہم جیسے کو جنگل کے آدمی کہتے تھے. دو تین ماہ اسکول فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے کلاس ٹیچر نے ہیڈ ماسٹر کے پاس بھیجا. ہیڈ ماسٹر نے سختی سے کہا یونیفارم میں اسکول آنا چاہیے ورنہ تمہارا نام اسکول سے خارج ہو جائے گا. میں نے آنکھوں سے آنسو کے ساتھ عرض کیا میرا ابو غریب ہے، مجھے پڑھانا نہیں چاہتا، میں کہاں سے یونیفارم فی اور شوز خرید کروں. ہیڈ ماسٹر نے میری التجا پر میری آدھی فیس معاف کی، پھر بھی شیانہ ہر ماہ مقرر ہوئی. اسی طرح ٹوٹل ایک سال کی فیس 5 روپیہ بنتا تھا. اسی طرح اسکول ٹیچر نے ایک لیٹر دیا جس میں 5 روپیہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے میری داخلہ منسوخ ہو جائی. ابو تو پہلے ہی ناراض تھا، آخر کیا کریں، پھر بھی عرض کیا، مگر وہ تو زیادہ آگ بگولا ہو گیا، کوئی بھی میری مالی مدد کرنے والا نہیں تھا. جب میرے ہم کلاس اسکول یونیفارم میں اسکول جاتے تھے تو میں صرف حسرت بھری گاؤں سے دیکھتا تھا اور اب دلی دل میں روتا ہی رہتا تھا. علم سے مجھے شوق تو دل میں تھا، دوستوں کے پرانے کتاب ورڈ بک اکثر پڑھتا رہتا تھا، روزانہ انگریزی کے 10 الفاظ یاد کرتا تھا، مٹی پر الفاظ ورڈ بک لکھے تھے. اسی طرح کھیت میں کام کر مال مویشی سنبھال کرنا، اپنے بھائیوں کو آگے تعلیم دلوانے کا عزم کیا. ایک دو مرغیاں تھیں، غربت کی وجہ سے ان کے انڈے بھی خود نہیں کھاتے، مگر وہ بھی بیچنا پڑتا تھا. اسی طرح میں نے 1.18 روپے میں چھوٹی سی بکری خرید کی جسے مجھ کو بڑا فائدہ ہوا، اس کا دودھ دوانے میں کلو بھیجتا تھا. اسی طرح بھائیوں کے اسکول کا خرچ چلاتا تھا، اس بکری کے بچے سے پال پوس ہو کر بھیجتا تھا. بھائیوں کے فارم فیس میں بڑی مدد اور سہارا بن گیا. ایک مرتبہ جولائی گرمی کے دن میرے بھینس نار میں پانی میں تھی، بکری ایک انچ کے درخت سے باندھ کر میں نے نار کے کنارے درخت کے سائے میں مٹی کو ہموار کر کے وہاں کچھ انگریزی الفاظ جیسے ریور، پانی، واٹر وغیرہ مٹی پر انگلی سے لکھ رہا تھا. اچانک ایک جیپ آ گئی، اس نے میری بکری اور بھینس کو پکڑنے کی کوشش کی. مجھے پتا نہ تھا میں کچھ دور درخت کے سائے بھی لکھنے میں مگن اور مشغول تھا. انہوں نے پوچھا ان کا چرواہا کہاں ہے. ایک بیلدار میری طرف زور سے بھاگا آیا اور مجھے ایک دو تھپڑ ماری اور پٹائی کی. تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھا. جیپ میں ایک افسر تھا، اس نے حکم دیا بھینس بکری اور اس کو جیل حوالے کر دو. میں تو زارو کتھا رو رہا تھا تو اس افسر نے پوچھا کیا کتھا رہا تم. بیلدار نے بولا سر یہ زمین پر لکیریاں مارتا رہتا تھا، لکیریاں مارتا تھا اور میرے ہاتھ بھی مٹی میں تھے. افسر نے بولا کتاب پڑھنے کا اتنا شوق ہے تو تم کو اسکول میں کیوں نہیں پڑھتے. میں نے بولا ابو جان غریب ہے، وہ نہیں خرچہ برداشت کر سکتا. اس نے بڑا سانس لیا اور مجھے میری بکری بھینس کو چھوڑ دیا اور مجھے 1 روپیہ خرچی دی کی کتاب کو ضرور پڑھنا، آئندہ اپنی بکری بھینس کو قابو کرنا. یہ 1959 کا زمانہ تھا جب 1 روپیہ بڑی بات تھی. اس وقت میں مزدور کو 1 روپیہ بھی کم اجرت ملتی تھی. گندم اور چاول 7 سے 8 روپے میں قیمت ہوتا تھا. اسی طرح میری ہمت اور حوصلہ آگے بڑھنے لگا. ایک فلم ہمراہی نے بھی میری دل میں علم کی تڑپ پیدا کی. اللہ پاک نے راہ نکالی. مرحوم استاد علی نواز چھجڑوں نے گائیڈ ہو کر راہ دکھائی اور بہت مدد کی. ان کی دعا اور سہکار سے 1969 میں نے پرائیویٹ میٹرک امتحان بغیر نقل امتحان حیثیت سے سیکنڈ کلاس میں پاس کیا. تو ابو کو گاؤں والوں نے مبارک دی. تو ابو نے جواب دیا میرا بیٹا کہیں اسکول میں باقاعدہ پڑھا ہی نہیں تھا تو ناممکن ہے یہ. میٹرک کے بعد 1970 میں اے سی ٹیچرس کورس کیا. اسی طرح مجھے پی ایس سی جاب سرکاری اسکول مل گئی. پھر میں نے ایف اے، سی ایڈ، بی ایڈ کی تو محنت اور اللہ پاک کی مہربانی سے جی ایس ٹی میں پروموشن ہو گیا. اسی دوران میں نے 3 سبجیکٹس میں ایم اے کی اور سندھ پولیس کمیشن میں لیکچرشپ میں اپلائی کیا. اس وقت کمیشن کے چیئرمین آغا امداد صاحب جو بڑا ایماندار تھا، اس نے 3 ایم اے اور ساری اسناد پرائیویٹ کا سبب پوچھا. میں نے اپنی حالات بتائی، پھر کمیٹی نے بھی کافی سوالات کیا. پھر چیئرمین صاحب بولا تین سبجیکٹ میں ماسٹر ڈگری پی ایچ ڈی کے برابر ہے. بیٹا آپ پی ایچ ڈی ضرور کرنا. 1983 میں نے الحمد للہ عمر کوٹ ڈگری کالج میں ایز اے لیکچرر پوسٹنگ ہوئی, پھر اسسٹنٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر تک پہنچا. آج ایم فل سے پی ایچ ڈی میں کام کیا. اپنی اس کہانی کے چند الفاظ لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے عزم کے ساتھ محنت کوشش کرنا, حالات کیسے بھی ہو خدا کی مدد ضرور آئے گی. غریب نادار نوجوان قسمت کی وجہ سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا, ہمت سے محنت کرنا, منزل دور نہیں.
تو پروفیسر صاحب آپ نے جو لکھا ہے تو یہ بتائیے مجھے کہ آپ کے والد کا کیا, کیا آپ جب ماشاء اللہ سے اتنے کامیاب ہو گئے, اتنے آگے چلے گئے, تو والد صاحب نے کیا کہا پھر؟
ہاں اس نے جب دیکھا اس کو بتایا بھائی ابھی وہ انگریزی ماسٹر بن گیا ہے, پھر لیکچرر بن گیا ہے, اسسٹنٹ پروفیسر بن گیا ہے, تو وہ حیرت تو کھاتے تھے. لیکن وہ کہتے میری دعائیں آپ کے ساتھ تھی, امی کی دعائیں تھے تو ضرور تھی. تو ابو امی کے ساتھ ہم نے حج بھی کیا اور بچیوں کو تھوڑی پڑھانا ہی, ابھی تک بھی ہمارا سلسلہ یہ چلتا رہا ہے. اپنی جو ابے کی ابو کی جو کہ نا زمین وغیرہ وہاں بھی ہم جاتے ہیں, وہ وہاں بھی خود کسانوں کے ساتھ کام ہی کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ساری باتیں بتاتے ہیں ان کو.
تو آپ کے والدین زندہ ہیں ابھی؟
امی جان زندہ ہے, ابو جان جو ان سے ساتھ میں جو انتقال کر چکے ہیں. ہاں امی کی عمر جو ہے ابھی 86 ابو ہے.
تو کس کے سر باندھتے ہیں اپنی کامیابی کا سیرا, کس نے آپ؟
جی یہ اللہ کی مہربانی ہے, مجھے لگن تو تھا لیکن مجھے کوئی راہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا. تو ایک استاد تھا ہمارا جو پرائمری میں نا, اس نے دیکھا بھائی یہ پڑھتا ہے, زمین میں کام کرتا ہے, پڑھتا بھی ہے, میں جو نا اسپیلنگ کرتا تھا یا آپ سے خود بھی پڑھتا تھا تو وہ ایسے ہی سمجھتے تھے بس یہ پاگل ہو گیا ہے. تو تھا ہمارا مہربان استاد تھا, ابو بھی تو وہ مرم وہ بھی اللہ جان چل گیا ہے. وہ تھا علی نواز شجڑو صاحب.
علی نواز
شجڑو صاحب؟
اچھا.
وہ پرائمری ٹیچر تھا اور اعلی علم آدمی تھا, خلوص والا. بھاجی ان کی بات تو بہت ہیں, وہ اس نے مجھے راہ دکھائی. اس نے کہا بھائی آپ نے پرائیویٹ پڑھایا, کوئی شوق ہے کیوں نہ آپ تحصیل میں جا کر کمبر میں رات کو جائے اور وہ تو باقاعدہ کسی نائٹ اسکول میں پڑھے. میں نے کہا یہ تو دور بھائی 2-3 کلومیٹر اور رات کا وقت ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ آپ کے پاس ضرور آئیں گے. آپ چلے, اس نے دیکھا داخلہ مجھے باقاعدہ دلوائی وہاں اسکول میں, اور وہ لال ٹنگ لے کر آتا تھا 2-3 کلومیٹر سے, وہ روزانی سے معمول کے مطابق نکلتا تھا میرے لیے.
لال ٹین لے کے آپ کو راستہ دکھاتے تھے؟
ہاں وہ دینے کاشن دیتے ہیں نا جیسے کو. تو میں سمجھتا ہوں میرا کوئی آنے والا آتا ہے. تو اتنی تو دور تھی جنگل میں اور رات کی اندھیری بھی تھی, تو وہ بیچارہ اپنے ساتھ ایک لکڑی کے سہارا بجا تھا, یا 2-3 آدمی ان کے ساتھ بھی آتے تھے کبھی کبھی, تو وہ ہمیں وہ کاشن دیتے تھے تو بھائی میں آ رہا ہوں دور سے.
اچھا.
یہ تو بڑا اللہ والا تھا آدمی تھا.
تو آپ نے اپنے استاد کی پھر خدمت کی بعد میں جب آپ کسی جگہ پہنچ گئے تو؟
ہاں ہاں. تو انہوں نے کہا بھائی آپ پی ایچ ڈی کرے, میں نے پی ایچ ڈی میں داخلہ لی تو وہ بہت بڑا خوش ہوا. اور اس نے کہا بھائی یہ بھی تمہاری زندگی میرا جو ہے نا کچھ حصہ ہے, تو ہم اس کو دعائیں دیتے ہیں. پھر وہ تو انتقال کر گئے. اور امی تھی ان کی دعائیں تھی, کمیشن کے امتحان کے لیے تیاری کی, تو وہ تو 1983 میں شاید تھی. تو میں امی سے بولا امی مجھے جانا ہے حیدرآباد کمیشن آفس میں تو دعا کرنا. تو اس نے کہا بچہ آپ کو ساری چیزیں آپ کو گھر میں مل جائے گی. ان کے وہ خدمت کی وجہ سے یہ سارا جو معاملہ تھا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, محنت بھی لگن بھی ہوتی ہے, دعائیں بھی ہوتی ہیں.
تو وہ آپ کے پیسے دیا کرتی تھی اسکول کے, تو ناراض ہوتے تھے آپ کے والد صاحب؟
ہاں بابا تو روٹی بھی نہیں کھلانے دیتے تھے کیونکہ وہ تو پہلے ہی آپ کو میں نے بتایا, تو اتنے ناراض ہوئے تھے, اتنے ناراض کہ ہمارے پاس کوئی کام کرے. واقعی تھا ایسا زمانہ بھاجی, مشکل ترین زمانہ تھا. آپ کو بتایا وہ مرغی کے انڈے بھی میں بیچے تھے, بکری کے جو دور تھا نا دعانے میں, ابھی کوئی تصرف نہیں کرے. ہمارے جو بچے ہیں وہ تو یہ سمجھتے بھائی بابا جو ہے جو مکھول کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں بھائی دعانا اور یہ ایسے باتیں, 18 روپے بکری اب کیا ہے, یہ زمانہ تھا ایسا.
اچھا تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی شعر سنائیں گے, آپ سنائیے
شعر. بھاجی یہ تو بہت سے ہیں, تو ہم نے لکھا ہے اس میں تھوڑا سا یہ سندھی میں.
ہاں سنائیے سندھی میں سنائیے.
جو نکلا ہے ہمارے پاس ہی, مہمان تو مٹی جو ہے تمال تو بنائی, مہمان تو مٹی جو ہے تمال تو سجائی, مالن جو کو مال کو رہے ون تو رہی, ناہے رہے نمرود کاڈے ویو کارون, شاہی چھڈے ویو شداد, اکھن سا ڈس تو فرعون, روئی زمین جو فاتح سکندر رہے نہ سدائی, مہمان تو مٹی جو ہے تمال تو بنائی, آکر اجائی تو جی سلطان تو سدائی, ہلال حرام ملائے پرا حق تو سبائی, ہن دنیا کے چھڈے مری جو ویندے مال مری سب تو چھڈے ویندے. چڑن گھڑن جی آہے توکھے مل لئی مولت وہ مال ملکت اللہ جی تھی غنیمت وہ مال ملکت اللہ جی تھی نعمت اللہ جے آیال جی کر انہی سا خدمت غریبن کے تو گھر دے وہ تھی عبادت اللہ جی رحمت مال میں پوندے برکت سمجھی تو جن تو ہتے سنے سال رہندے آجز ایندے اجل اوچتو پلک تو نہ رہندے وسی وسیعت توبہ بھی تو نہ کر سکندے مہمان تو مٹی جے تے مال تو بنائے مالن جو کو مال کو رہے وان تو رہندے
واہ واہ
مہمان تو یہ جو تے مال کو سجے جی
جی تھوڑا سا مطلب سمجھائیے
ہاں نہیں یہ بات ہے کہ جو آدمی ادھر سو اتنے اتنے سجاڑ کرتے ہیں مال بناتے ہیں اپنے لیے جیسے کراچی میں ڈیفینس میں لاڑکانے میں حیدرآباد میں تو یہ کیا ہے اسی وجہ سے لکھا ہے آپ کو رانا تو ایک کہتے ہیں آپ کو مٹی کا مہمان ہے آپ اتنے مال سجانے کوئی بات اللہ نے آپ کو جو دیا ہے تو غریبوں کو بھی دے دیں یا ایسے جو ایک آدمی صرف رکے ہوتے اپنے لیے خود گھر سے ہوتا ہے نا اللہ کو مال ملکت جو ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے.
آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی پروفیسر صاحب, آپ نے خود غربت میں آنکھ کھولی, پھر آپ ابھی بھی اپنی زمین پہ جاتے ہیں, تو آپ نے وہاں کے بچوں میں پڑھائی کا شوق پیدا کیا, بچوں کو پڑھایا وہاں کہیں؟
ہاں باجی, میں نے جب بھی بچوں کے پاس جاتا ہوں, ابھی بھی الخیر اکیڈمی ہمارے پاس ہے, 30-35 بچے آتی ہیں, بچیاں تو بہت سی آتی ہیں ان کے لیے, اور جب میں کالج میں لیکچر دیتا تھا نا تو اپنی باتیں بتاتا تو وہ عجب میں پہنچ گئی, اور ان کے لیے ہم تو خود جو اپنا ہی بات ان کو بتاتے تھے تو پہلے تو وہ حیرت میں ہوتی تھی, لیکن وہ دیکھتے تھے تو واقعی استاد جو کہتا ہے تو بالکل صحیح ہے. یتیم بے سہارا جو ہے نا, جن کو ٹیوشن کی یعنی نہیں سپورٹ کر سکتے, کہ ہمیں اپنا زمانہ یاد آتا ہے, تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ٹیوشن لے آئے آپ کے لیے تو ہمارے پاس جو ہے 24 گھنٹے جو کھلے ہیں. لیکن یہ بھی ہے بے قدری, کوئی کہتا ہے بھائی آپ این جی او کے آدمی ہیں یہ چلاتے ہیں,
تو آپ جو بھی چلاتے ہیں لیکن بچوں کو مفت پڑھا رہے ہیں, اصل بات تو یہ ہے این جی او چلانا.
مفت پڑھاتے ہیں, میری بیٹی جو ہے وہ بھی آرما ہے, وہ بھی پڑھاتی ہے, ہمارے نسوان کی تعلیم کم ہے ادھر سے, تو وہ ہمارا ادارہ ہے, تو آدمی یہ کرے بھائی آپ نے یہ چلایا ہے تو یہ تو پیدا کری کر دیے, بھائی پیدا کری تو ہمارے پاس نہ اتنا فرنیچر ہے, نہ اتنی کیپیسٹی ہے, نہ اتنا پمپ اور شو ہے, میں نے کسی سے کوئی رسید بھی نہیں مانگی ہے, وہ چندہ بھی نہیں مانگا ہے, تو یہ بات ہے.
آپ کی اکیڈمی کا نام کیا ہے؟
الخیر اکیڈمی.
تو یہ کوئی این جی او ہے یا آپ نے بس ایسی ادارہ بنا؟
کوئی نہیں, میرے باپ کا نام تھا خیر محمد.
اچھا,
تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا میں نے ان کا نام رکھا الخیر, یہ ان کا نام ہے, اور میری جو بیٹی ہے وہ وہاں تو باقاعدہ تعلیم دیتی.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس لیے آپ چلا رہے ہیں.
ہاں وہ ایسے سمجھتے ہیں بھائی پروفیسر جو ہے وہ جو پڑھاتے ہیں تو یہ اس کا کوئی نہ کوئی لگن ہوگا نا, کیونکہ وہاں تو گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے, اور ان کے لیے جو تھوڑا سا بیٹھنے کا اور کتابوں کا تھوڑا سا جو ہو سکا ہے مجھے بس میں بات ہے تو پڑھاتا ہوں, لیکن پہلی سے یہ جو جماعت والے ایک ایک جو بچہ آتا ہے نا یہ تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن آپ سے جو کچھ ہوا ہے وہ کرتا ہوں.
بہت خوشی کی بات ہے پروفیسر صاحب, آپ کہنے کا خیال نہ کیجیے.
آپ کی بڑی مہربانی, ہمارے پاس تھوڑے سے شہری انداز میں تھوڑا سا ہے.
آج ہماری کہانی بڑی پیاری سی اور کہانی سے زیادہ اچھی کہانی لکھنے والی ہیں, کیونکہ ایک ننی منی بچی ہیں, یہ شوپیان کشمیر سے, نام ہے ان کا اقرا اشرف, اور اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کریں چلے ان کی کہانی سنتے ہیں.
میرا نام اقرا اشرف ہے, میں چکت پورہ ضلع شوپیان کشمیر انڈیا میں رہتی ہوں, میں چھٹی جماعت میں پڑھتی ہوں. میری کہانی اس طرح ہے کہ موسم گرما کا مہینہ تھا, غالباً جمعرات کا دن تھا کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے کلاس میں پڑھائی میں مشغول تھی. اس سال میں سیکنڈ میں پڑھتی تھی. اصل میں اس دن میرا اسکول جانے کا موڈ نہیں تھا, کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس دن میری سہیلی بھی اسکول نہیں آئی تھی. ہم اپنے اسکول کی عمارت کی دوسری منزل پر تھے, اس طرح سے ہماری آنکھیں باہر کا نظارہ آسانی سے دیکھ رہی تھی. اچانک باہر سے لوگوں کے بھاگنے کا منظر دیکھنے کو ملا. کشمیر میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ اچانک بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے, کیونکہ کشمیر کے حالات کبھی بھی پرسکون نہیں ہوتے. ہم بہت حیران ہو گئے کہ ہمارے ایک استاد نے آ کر ہماری کلاس کے دوسرے استاد کو یہ اطلاع دی کہ باہر دو مجاہد ایک نزدیکی مکان میں پھنس گئے ہیں. और आर्मी ने उनको घेर लिया है, यानी अभी थोड़ी देर में हालात खराब हो जाएंगे। मैं बहुत घबरा गई कि घर किस तरह जाऊं, क्योंकि मेरा घर इस स्कूल से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है, बाकी तमाम बच्चे नजदीक के रहने वाले थे। उसके बाद यूं हुआ कि हमारे एक चपरासी ने प्रिंसिपल साहब की ये इत्तला लाई कि बाहर हालात खराब हो जाएंगे, लिहाजा तमाम बच्चों को छुट्टी की जाती है। हमारे स्कूल में तकरीबन 2500 बच्चे ज़ेरे तालीम थे। छुट्टी का ऐलान सुनते ही एक कयामत सी मच गई। बड़े बच्चे तो अपने अपनी मंजिलों पर चले पड़े, तभी फायरिंग भी शुरू हुई। बहुत से बच्चों के वालदेन उनको लेने आए थे, लेकिन क्योंकि मेरे पापा भी एक स्कूल के टीचर थे, वो मुझे लेने के लिए वक्त पर ना आ सके। मैं घबराई हुई रोते चिल्लाते चीखते स्कूल के एक सिरे से निकल कर चल रही थी। मुझे आज भी याद है कि लोग, औरतें, मर्द, बूढ़े, जवान भाग रहे थे। उस भाग दौड़ के तूफान में मैं तने तनहा रोती हुई न जाने किस तरह चल पड़ी। स्कूल से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर फायरिंग बहुत शदीद हुई, मोटर शेलिंग की आवाजें और बाजार के एक कोने से धुआं, रोने चिल्लाने की आवाजें। मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। हाय रे, मेरी तो जान निकल गई। लेकिन हिम्मत करके जब मैंने पीछे की ओर नजर मारी, देखा कि एक लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है और मुझे अपने घर ले गई। मैं बहुत डरी हुई थी कि ये अजनबी लोग हैं, पता नहीं कौन होंगे। जो ही मैं इस लड़की के घर के अंदर गई तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। मैंने इस लड़की के घर में अपनी ही सहेली को पाया, उसने मुझे गले लगाया, अपने कपड़े मुझे पहनने को दिए और मैं उनके रात को रही।
बहुत प्यारी कहानी है। और इकरा के अब्बू हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, ठीक है?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा है अपनी बेटी की कहानी सुनना आपको? तो आप पे क्या गुजरी जब इकरा घर नहीं पहुँची? तो
मैं भी स्कूल टीचर हूँ, तो हम स्कूल में थे। मुझे फोन आया कि ऐसी बात है, शूटिंग फायरिंग हो गई। तो मैंने अपने साले को साफ सोया, उसकी बाइक पर हम गए, तो बस यूं लगा था शायद कहीं फायरिंग की जद में आकर शायद उसकी वो कहीं उसकी डेथ ना हो गई हो,
खुदा ना खास्ता।
जब हम वहाँ पहुंचे, मार्केट बाजार में हम पहुंचे, तो वहाँ एक पुल आता है, पुल के पास हम खड़े हो गए। तो वहां से देखते हैं तो वहाँ शोपियन पता नहीं कहीं किसी साइड में शायद आग लगी हुई थी, तो वहां से धुआं उठ रहा था। हमें बहुत डर लगा, बहुत हम डरे हुए थे, क्योंकि मुझे लगा हमें बहुत पछतावा हुआ कि हमने क्यों बच्ची को स्कूल भेजा था, क्योंकि शायद ये आज का जो दिन है उसकी जानलेवा दिन उसका बन गया।
तो कितने बड़ी थी इकरा उस वक्त?
ये सेकंड में पढ़ रही थी, आज 11 साल की है, तकरीबन 7 साल की मेरी गलती थी।
तो बिल्कुल छोटी मुन्नी सी बच्ची थी ये तो, और उसका रोना चिल्लाना समझ में आता है। तो इकरा को ये कहानी खुद बिल्कुल सही याद थी या आपने को याद करानी पड़ी उसको?
नहीं, याद नहीं करानी पड़ी, इसको याद ही थी ये तो। अच्छा। थोड़ा मुझे भी हेल्प करना पड़ा थोड़ा सा। तो
इसका मतलब इसके दिल पे बहुत असर हुआ था उस दिन। बच्चों को वही चीजें याद रहती हैं जिनका उनके दिल पे बहुत असर होता है। अच्छा, इकरा सो रही है इस वक्त?
नहीं, जाग रही है।
तो बात करूं मैं इकरा से? एक मिनट, अगर वैसे नींद में है तो बेशक हम आपसे करेंगे। इकरा एक मिनट, में एक बात पूछना चाहती हूँ मैं इकरा से। जी इकरा। वालेकुम सलाम बेटे। तुम्हारी तुमने अपनी कहानी रेडियो पे नहीं सुनी, तुम तो सो गई, नींद आ रही थी बहुत क्या? तो अब हम अपनी अगली कहानी की तरफ चलते हैं। और ये कहानी हमें भेजी है पाकिस्तान में त्रीखेल मियांवाली पंजाब से गुलाम नबी खान साहब ने। गुलाम नबी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं गालबन। पहले गुलाम नबी खान साहब की कहानी लेंगे, और इस दौरान मैं अपने सुनने वालों को ये बता दूं कि हमारे प्रोग्राम में कहानियां आप यो बॉक्स के मार्फत भी भेज सकते हैं, बराह रास्त भेज सकते हैं। तो बहरहाल अब आप गुलाम नबी खान की कहानी सुनिए।
जिला मियांवाली से गुलाम नबी रिटायर्ड स्टेशन मास्टर बोल रहा हूँ। मेरी कहानी का उन्वान है वन्नी जैसी कभी रस्म और उसके खिलाफ मेरे जमीर के अंदर मचलती तहरी। ये रिश्ता की एक ऐसी किस्म है जिस दौर जदीद में जमाने जाहिलियत जातों को ताज़ा कर दिया। जब दो खानदानों में खून रेवी या इज्जत या गैरत का कोई वाक्य रूनुमा हो जाता तो उनके दरमियान सुलह सफाई के नाम पर बच्चियों का रिश्ता दिया जाता। ऐसे रिश्ते को वनी कहा जाता है। میری آنکھوں کے سامنے دو بچیوں کو اسی رسم کے تحت قتل کے جرم میں غنی کیا گیا. ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیں کہ انتقاماً ایک سال کے اندر ہی ان دونوں کو طلاق ہو گئی. شہر میں ایک اور بچی 15 سال کی جس کو 50 سال کے بوڑھے سے غنی کیا گیا. حیرت کی بات کہ لڑکی کا باپ بھی پھانسی پہ لٹک چکا تھا. شادی کے وقت لڑکی والوں کے ہاں قیامت کا منظر تھا. لوگوں نے بڑی منت سماجت کی مگر بوڑھا شخص انتقامی جذبے کے ساتھ شادی پہ پذیر تھا. غالباً 1995 کی بات ہے. میرے اپنے خاندان میں قتل کے جرم میں ایک نو مولود بچی کو غنی کیا گیا. دونوں خاندان اکٹھے ہوئے تو پنچایت کے سرغنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور ایسی صلح کو نیکی کا ایک بڑا قدم قرار دیا. اسی دوران میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو میرے ایک جاننے والے نے زبردستی مجھے ایسا کرنے سے منع کیا. میں اپنے فیصلے پہ بدل تھا مگر موجود لوگوں میں چونکہ حمایت نہ پائی تو احتجاجاً اٹھ کر گھر واپس آ گیا. شومی قسمت تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ جس شخص نے مجھے احتجاج سے روکا تھا اس کے لڑکے سے قتل ہو گیا. اسے پھانسی سے بچانے کے لیے اسے بے حساب پاپڑ بیلنے پڑے. بی بی سی سے چونکہ میرا خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہتا تھا میں نے اپنے جذبات کا اظہار بی بی سی کو بذریعہ خط کیا. میرا خط نشر کیا. ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ صرف آپ کے علاقے کا نہیں بلکہ پورے برے صغیر کا مسئلہ ہے. میری حوصلہ افزائی ہوئی. کہیں سے داد تحسین ملی تو کہیں سے برہمی کا اظہار ہوا. گاؤں مواز والا موش کے رب نواز نامی ایک نابینا شخص نے مجھے مبارکباد کا پیغام بھیجا. بڑی دھارس بنائی. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. ان کی یاد بڑی ستا رہی ہے. خدا بھلا کرے جناب چیف جسٹس آف پاکستان کا جس نے الخط نوٹس لے کر اس رسم پہ پابندی لگائی اور اللہ کی مخلوق کو ونی جیسی رسم کے تحت زندہ درگور ہونے سے بچا لیا. میں جب کبھی واپس مڑ کر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ حقیر سا عمل پسند آ جائے اور اس کے صدقے میں اپنی رحمت سے نواز دے. یہ ہے وہ میری کہانی. میں نے آپ کے سامنے بیان کر لیا.
یہ کہانی تو اتنی اچھی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ کالرز بھی موجود ہیں اور ہمارے کہانی لکھنے والے یعنی غلام نبی خان صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. السلام علیکم غلام نبی خان صاحب.
وعلیکم السلام. میڈم
جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میں آپ نے اپنے پتے کے آگے لکھا ہے کہ آپ ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے مطلب مجھے یقین ہے بلکہ کہ آپ کے اسٹیشن سے ہمیشہ گاڑی وقت پہ جاتی ہوگی اور وقت پہ آتی ہوں کیونکہ آپ مجھے بہت ہی ایک ذمہ دار اور ایماندار آدمی نظر آتے ہیں آپ کی کہانی پڑھ کے.
کوشش تو بہرحال کی ہے. بڑی مہربانی آپ نے جو کچھ سوچا جو کچھ سمجھا.
تو یہ مجھے بتائیے کہ ونی کے بارے میں آپ نے ایک تو ہمارے سننے والوں کو پتا بھی لگا ہوگا یہ کون سے قبائل میں.
یہ میڈم مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً آج سے 400 سال قبل شہباز خیل نامی ایک گاؤں میں دو قبائل کے درمیان جنگ ہوئی. 400 آدمی قتل ہو گئے.
اچھا
وہاں کے ایک فیوڈل لارڈ نے ان کے درمیان جب صلح کرائی تو اس ظالمانہ رسم کی بنیاد ڈالی گئی. ملا نے اس فیوڈلزم کے سامنے سرنڈر کیا اور نکاح کی رسم ادا کی گئی.
تو وہ تھوڑا سا وضاحت آپ کریں کیونکہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ قتل کے جرم میں تو لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا مگر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جب فرض کریں قتل ہوتا ہے دو قبیلوں کے درمیان کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے تو جس قبیلے میں قاتل ہوتا ہے جی تو اس کی سزا ہی تجویز پاتی ہے جرگے کی طرف سے کہ وہ بچی جو ہے اس قبیلے کی اس کی شادی دوسرے قبیلے سے کر دی جائے. تو اس میں جو خرابی ہے سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ بہت عمروں کا فرق ہوتا ہے اور بچیوں کو اس طرح سے پیدا ہوتے ہی ان کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ 50 یا 60 برس کے آدمی سے ان کی شادی ہوگی ہے نا.
جی بالکل اسی طرح کرتے ہیں. تو یہ تو دیکھو نا جی کہ انسان میں نے جب یہ واقعہ پڑھا نا کہ یہ فیوڈل لارڈ نے جب ان کے اندر یہ اس کبھی رسم کی بنیاد ڈالی تو صحیح یعنی یہ کہ جو مجھے غالب کا غالباً شعر ہے کہ آنکھوں کا تھا قصور چھری دل پہ چل گئی. یہ تو ایک بے گناہ ہوا کی بیٹی کو اس طرح سولی پہ لٹکایا جاتا رہا صدیوں. 400 سال سے یہ تقریباً رسم چل رہی تھی. تو بہرحال پھر میں بڑا اس چیز سے صحیح بات ہے مجھ پہ بڑا ناگوار گزرا تو میں نے اس کے خلاف یہ قدم اٹھایا اور اس طرح میں نے لکھا.
اب اس میں اصل بات یہ ہے کہ قانون تو بن گیا اور ممانعت بھی ہو گئی لیکن سوال یہ ہے کہ عمل درآمد کس حد تک ہو رہا ہے تو لوگوں کے دل میں تھوڑا بہت ڈر تو ضرور ہوگا.
نہ بالکل ابھی ہمارے علاقے میں تو یہ بالکل ختم ہو گئی ٹوٹلی. تقریباً کوئی شاذ نادر جو کیس پہلے ہو چکے وہ ہو چکے. اگر جو کوئی ابھی موجودہ چل رہے ہیں ان کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تو میرے خیال میں وہ بھی تقریباً سارے ختم ہو رہے ہیں.
اچھا
ان کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا جا رہا.
اچھا
اب کیونکہ تعلیم عام ہو رہی ہے بچیوں کے اندر اس چیز کا رجحان تعلیم کا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اب اتنا شعور آ گیا ہے کہ کوئی بچی ایسا قدم یا ایسی سفارش کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہے. वो ये कुर्बानी अपनी इज्जत ये अपनी जान की इस तरह की जाए, अपनी इस तरह बिल्कुल
नहीं देने को तैयार,
नाजायज किस्म की कुर्बानी हर किसी पर बर्दाश्त नहीं
कर। और इसमें खुशी की बात यह है कि अगर किसी भी शख्स को, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर उसको ये इल्म हो कि कानून उसके साथ है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको ये पता है कि वो किसी न किसी जगह जाके सजा दिलवा सकता है ऐसे लोगों को जिन्होंने जुर्म किया। बिल्कुल
बिल्कुल जी।
गुलाम नबी साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई आपने इतनी अच्छी सी कहानी भेजी, और आपके स्टेशन पे तो बहुत से मुसाफिर आते जाते होंगे तो कहानियां हमें
आप तो रिटायर हो गया जी।
कभी कभी जाया कीजिए और लोगों से कहा कीजिए कि कहानियां हमें भेजें, ठीक है? अगर आप अभी होते मैं तो कहती ट्रेन के पीछे सारा लिख के लगा दीजिए कि मेरी कहानी के लिए कहानी भेजें। बहुत शुक्रिया। तो सामीन, अब हम अगली कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी हमें नवाजिश अली साहब ने भेजी है, जुगी वाला, तहसील जतोई, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से, और हम आज उनका मसला हल नहीं कर सकते, कहानी सुनवा रहे हैं लेकिन ये मसला हम हल कर देंगे। तो
मेरा नाम नवाज़ शरीफ है, मैं जिला मुजफ्फरगढ़ जतोई का रहने वाला हूँ। इलेक्शन का दौर दौरा था और हमारे पास कैंडिडेट आते रहते थे। हम चार भाई हैं, इकट्ठे होकर हमने फैसला किया कि फलां कैंडिडेट को हमने वोट देना है, और उनके साथ लेट आ गया हमारे पास कि हमको वोट दें। हमने कहा है भाई हमने तो दुआ खैर की आख दी है, कह दी है उनको, हम अब उनको वोट देंगे। साफ कह दिया झूठ बोलने से झूठे पे अल्लाह की लानत हो रही है। कुछ दिन गुजरे थे इलेक्शन के बाद कि अचानक हमारे घर पुलिस आ गई। हमारे घर पुलिस आई, मेरे वाले साहब का दरवाजा खटखटाने लगे। मैं जब नींद से बेदार हुआ देखा कि मेरे वाले साहब का दरवाजा खटखटा रहा है। मैं देखकर हैरान हुआ, पूछने लगा क्या बात है भाई? कहने लगे बस आपने चलना है थाने, बात तो बताएं हमारा कसूर क्या है। कहने बस आपने चलना है वरना आपके बाप को हम साथ ले जाएंगे। मेरे बाप को कैसे ले जाएंगे जब मैं साथ चलता हूँ? तो जुर्म तो बताएं, जुर्म वहां जाकर बताएंगे। मैं उनके साथ चला गया, जाके थाने पर मुझे मुझ पर तशद्दुद किया। बस एक दो दिन रखे मुझे वहाँ, उसके बाद मुझे मुल्तान जेल भेज दिया गया। तकरीबन 10-15 दिन गुजर चुके थे वहाँ रहते हुए। वहाँ जो दिन पहल नहीं था, कभी पहले ये मुसीबत बर्दाश्त कभी देखी भी नहीं थी। जब दिन निकलता था तो सारा दिन इंतजार करता था, कभी मुलाकात आ जाए कभी मुलाकात आ जाए, जुमेरात के जुमेरात मुलाकात होती थी। कुछ दिन गुजर गए थे और हंगामा शुरू हो गया। मैंने देखा थे शोर होते एकदम बुलंद हुआ, बाहर निकल कर देखा तो कह दें वहाँ झगड़ा हो गया है पुलिस और कैदियों का। हमला तो हम तो हवालात में बंद थे, वो कैदी और थे हवालात ही और थे। उन्होंने पुलिस वालों को बाहर निकाल दिया। मैं पानी लेने के लिए बाहर निकला, नमाज को असर का वक्त था। मैं जब पानी लेकर वापस आया यकदम मुझे ऐसे जैसे बिजली का झटका लगा ऐसे मालूम हुआ, और खून जारी हो गया। मैंने देखा मेरे कपड़े जो थे मेरे कपड़ों के ऊपर खून जारी हो गया। मैं अंदर गया, जाके मैं वहाँ ठहरा, खून इतना निकला कि मैं बेहोश हो गया। मुझे और कोई इल्म नहीं है, पता नहीं कितने का टाइम था, मुझे ये इल्म नहीं है। यही पता है कि मैं अस्पताल में था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा जब मुझे होश आया कौन सा अस्पताल है? कहते निश्तर है ये। सर मैं क्या हुआ मुझे? कहते आपकी आंख में जो है ना वो प्लास्टर का फैल लगा है, प्लास्टर क्या क्या हो क्या बनेगा, अल्लाह खैर करेगा कहता है। डॉक्टर इकबाल दस्ती था, फिर उन्होंने कुछ दिन रखे मुझे वहाँ। डॉक्टर इकबाल दस्ती थे बिजी खांगे, अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर। उन्होंने मुझे तसल्ली दी बेटा कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है। कहने लगे डॉक्टर साहब क्या फिक्र न करें अल्लाह रहमत करेगा। कुछ दिन मुझे वो आंखों वाले वार्ड में रखा, 15 नंबर शायद वार्ड था। बस कुछ दिन गुजरे, ऐसे में एक आदमी आया, उसने कहा कि जज आए हुए हैं आपकी इंक्वायरी होने वाली है। जज खुद मेरे पास आया और देखने लगा कि ये इंक्वायरी के जान के काबिल है। उन्होंने कितने दिन हुआ? मैं सर जितने दिन आपने सुना होगा झगड़ा उतने दिन होंगे, मुझे इल्म नहीं है कि कितने दिन हो गए हैं, मुझे ये इल्म नहीं है कि मैं कहाँ आऊँ। कहते हैं आज इनका वो बयान है वो नहीं कलम बंद हो सकते, कल नहीं परसों इसको ले आऊँ। अदालत वहाँ बनी हुई थी, वहाँ मुझे वो बैठने वाली कुर्सी नहीं, उस पर बिठा कर गए और मुझसे पहला सवाल उन्होंने कहा जज साहब ने कि आपने आपके घर वालों को इल्म है? मैंने कहा सर नहीं। अफीसर को बुलाया और कहने लगे अभी अभी इसके घर खिला दीजिए, अभी मुझे वो चाहिए कि पहुंच गए खबर के नहीं पहुंच गए। थोड़ी देर बाद मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे कि आपके घर इतला पहुंच गई, घर इतला पहुंच गई है कि वो फौत हो गए। तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला है हमारे घर से मुल्तान मिस्टर का। तकरीबन कल मेरे सुसर उनके साथ एक दोस्त था मेरा छोटा भाई था, वो वहाँ आ गए रोने लगे। मैं वहाँ रह गया कई दिन, انہوں نے درخواست دی, میری ضمانت ہو گئی. جب میں گھر آیا پھر تو بلا حال تھا, سب رونے لگے گھر بچے گھر والی. بس اللہ تعالیٰ نے ہمت دی. بس میں یہ اپنے اوپر احساس کم تری کا شکار ہوں یا کچھ ہوں, میں نے چھوٹی سی پرچون کی دکان لگا رکھی. اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے. ایک میری بچی سدرا بطول اس کا نام ہے, وہ بی زیڈ یو میں پڑھتی ہے. 5 بیگھے زمین بھی ہے میری, جھوٹ کیوں بولے, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. جج جو آیا تھا نا نشتر میں, وہ تو وہ محکمے کی انکوائری جیل کی انکوائری کر رہا تھا. جو ہمارا پیشی بک بغت نہیں پڑتی تھی, ہمیں علی پور آنا پڑتا تھا. تحصیل ہماری علی پور تھی, اب جتوئی ہے, اس ٹائم علی پور تھی تحصیل ہماری. تقریباً حادثے کے بعد تقریباً 6 مہینے نہیں چلا, پولیس والے گواہ تھے. میں یہی کہنے لگا, میرے وکیل بندے میں نے کہا کہ یہ قرآن اٹھا لیں, کسی قسم کا جرم میرے اوپر مجھے بے شک سزا کر دیں. وہ نعیم بابر صاحب تھے, انہوں نے کہا قرآن اٹھائیں گے, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جاؤ بری, 4 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے, ایک بی اے کر رہی ہے, یہاں سے سویرے جاتی ہے, 50 روپیہ لیتے ہیں کرایہ جتوئی کا, وہاں پڑھ کر ڈیلی جاتی ہے, ڈیلی واپس آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہی میں سب کچھ یعنی کہ جو اپنی کہانی سنا رہا ہوں, یہ میری خود بیتی کہانی ہے. اس میں اللہ جانتا ہے میں کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہوں, صرف آپ کا پروگرام سنا. اب میری چھوٹی سی دکان ہے, اتنے پیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھے, اتنے میرے پاس پیسے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. باقی آپ کی سننے والوں کی, آپ کی ٹیم کی, آپ مہربانی فرما کر مجھے اس ڈاکٹر صاحب کا جو ہے ایڈریس مہربانی فرما کر مجھے عنایت فرما دیں کسی طریقے سے, تاکہ میں اپنی بائیں والی آنکھ ہے وہ ظاہر ہو گئی, ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کر دیا. یہی میری کہانی ہے, اسی لیے میں نے آپ کو خط لکھا اور یہی کہانی میرے لیے مختصر. آنکھ کا جو انہوں نے نکال دی تھی بائیں آنکھ, ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کر دیا تھا. میں کہتا ہوں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے بتا رہے ہیں جو عمران اکرم صاحب سے آپ نے انٹرویو سنوایا تھا ان کا مشتاق کے بارے میں, اب تو مشتاق نے کہا ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ ان ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں اور یہ دلوا دوں آنکھ. اچھا. مصنوعی جو سرجری کرتے ہیں, علاج کے پیسے ہیں. میں نے وہ سنا ہے نا آپ نے مشتاق سے علاج کرایا, وہ تو ان کے فرصت نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے فرصت نہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, بچوں کا رزق بھی وہ دے دیتا ہے, اور علاج کے پیسے بھی ہیں میرے پاس. علاج کے لیے ڈاکٹر صاحب نے 3000 روپے بتایا تھے نا. ڈاکٹر صاحب کا مجھے وہ پتہ نہیں ہے کہ کس ہسپتال میں ہیں, کس ٹائم دیکھتے ہیں. میرے پیچھے بوڑھا باپ ہے, جیسے مجھے جلدی ٹائم مل جائے میں جاؤں اور میرا کام ہو جائے. پیسے میرے پاس ہیں, بری ہو گیا تھا وہ.
تو ویسے میں کہتی ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی کہانی سن کے, کیونکہ ایک اچھے ڈاکٹر, ایک اچھے جج, مطلب آپ اچھے انسانوں سے, آپ کا لمحہ نے بہت آپ پہ احسان کیا, اچھے انسانوں سے آپ کا واسطہ پڑا سارا.
جی جی بالکل, اچھے انسانوں سے, بالکل بالکل.
چلیے ہماری دعا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی ایسے ہی جج اور ایسے ہی پولیس والے, انہوں نے بھی جھوٹی گواہی بھی نہیں دی.
جی جی بالکل. میں نے انہوں نے کہا کہ حلف کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ یہ مجرم ہے, کسی چیز کا بھی مجرم ہے, بے شک مجھے صاف سزا کر دیں. انہوں نے کہا ہاں بھی. انہوں نے کہا تو تھوڑی دیر ہمیں سوچنے دیں, پھر باہر نکل آئے. ہاں کیا کچھ دیں گے ہمیں. میں نے بھائی ہم تو دعائی دے سکتے ہیں, تجھے آپ علم ہے کہ یہ اندر کیا ہے, مقدمے کے اندر میں کس چیز کا مجرم ہوں. بس پھر اندر جو گئے کہنے لگا جج صاحب, کہنے لگا ہاں بھی حلف اٹھائیں گے. انہوں نے کہا نہیں حلف نہیں اٹھائیں گے.
چلیے مبارک ہو, میں تو آپ کو بہت مبارکباد دوں گی. کچھ کہانیاں سن کے دلی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ یہ میرا ایک یقین ہے نوازش صاحب کے, ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ برے ہیں, بہت سارے اچھے لوگ ہیں. بہت سارے
بہت اچھے لوگ ہیں بہنا, بہت اچھے لوگ ہیں. یہ دنیا چل رہی ہے نا,
بالکل
اچھے لوگوں کی وجہ سے چل رہے ہیں. ہمارے اعمال تو ایسے ہیں اچھے لوگوں کی وجہ سے, بہت لوگ اچھے پڑے ہیں.
نہیں نہیں میں کہتی ہوں آپ بھی ان اچھے لوگوں میں شامل ہیں. آپ نے ایک لڑائی لڑی, آپ جھکے نہیں, آپ نے رشوت نہیں دی, آپ نے پیسے نہیں کھلائے,
اور آپ پیسے بالکل 1 روپیہ بھی نہیں دیا.
بہت اچھی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے. تو سامین وعدہ تو ہم نے بہت کیا تھا نواز صاحب سے انہیں پروگرام میں لینے کا, اسی لیے میں نے ان کی پوری گفتگو آپ کو سنوائی. لیکن ڈاکٹر عمران آج موجود نہیں تھے, مگر وعدہ آپ سے کہ آپ کا علاج ہم کروا دیں گے ڈاکٹر عمران سے, جیسے ہی ہماری ان سے بات ہوگی تمام تفصیلات میں خود آپ کو فون کر کے دوں گی. اور اسی دن پھر ہم آپ کو نواز صاحب ٹیلی فون پر لیں گے بھی, کیونکہ ایک بیمانی سے بات ہوتی کہ ڈاکٹر صاحب اگر نہیں ہیں تو ہم آپ کی کیا بات کرواتے. تو ہمیں انتظار رہے گا مزید کہانیوں کا. جب آپ ہمیں کہانی بھیجیں تو ساتھ ہی کاپی رکھنا نہ بھولیے, تاکہ ہم آپ کو کال کر کے کہانی ریکارڈ کروا سکیں. اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز اجازت چاہے گی آج کا پروگرام ختم کرنے کی. ہم سب کی جانب سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.